السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. دو چیپٹر تو ہمارے ہو چکے الحمدللہ، جو ہم نے پڑھا دو دن. آج ہم ہسٹری دیکھیں گے، عام تاریخ اور حدیث کی تاریخ. کیونکہ اگر ہم حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کیا ہے، کیونکہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے، ایک تاریخ کو ہی شو کرتی ہے، ہسٹری کو شو کرتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی تاریخ کیا تھی اور عام تاریخ کا کیا حال ہے. شروع سے ہی تاریخ یا ہسٹری جو ہے ایک ریکگنائزڈ علم مانا جاتا ہے. یہ جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم نے غور سے سن لیا اور سمجھ لیا تو جتنے بھی شکوک و شبہات ذہن میں ہو سکتے ہیں یا دوسروں کی طرف سے جو شکوک و شبہات ڈالے جا سکتے ہیں ذہن میں، انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. ہسٹری علم کی ایک قابل قدر شاخ رہی ہے، اوتھینٹک علم مانا جاتا ہے. کوئی بھی اگر ہسٹری کے بارے میں مذاق کرے یا اس کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، تو اس کو دیوانہ ہی سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا. آج ہر یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے یا الگ سے اس کا ایک شعبہ ہے ہسٹری کا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان کے سامنے واقعات بیان کریے یا قصہ بیان کریے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن میں ایسی ہسٹری، تاریخ کے واقعات، قصے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں غور و فکر پیدا ہو. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ایک طرح سے قدرتی انتظام کیا کہ عرب لوگوں کا جو حافظہ تھا اور پہلے سے جو ان کے اندر شوق تھا کہ اپنے نسب کو محفوظ رکھنا. آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی، ہم سبھی کا تعلق کچھ نہ کچھ درس و تدریس سے ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم آئے دن کچھ نہ کچھ اسلام کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں ہسٹری. تو یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ عرب کا حافظہ یا وہ لوگ اپنے حافظے میں بہت مشہور تھے اور ان کو اپنی پوری ہسٹری، جو ان کا نسب نامہ تھا، وہ یاد رہتا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ ابوبکر صدیق خاص اس علم میں ماہر تھے، تو انہی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم سیکھا تھا، اور وہ بھی نسب کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں. اور اس زمانے کے تقریباً سبھی لوگ وہ اپنا نسب نامہ، اپنا تو کیا بلکہ اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک کے وہ نام جانتے تھے. سو سو گھوڑوں کی پشتیں وہ بتا سکتے تھے، زبانی ان کو یاد تھیں. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ ایسے واقعات یا ایسی چیزیں پیدا کی کہ اتفاق آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، جو آپ کے خاندان کی ہسٹری ہے، جو آپ کے خاندان کی معلومات ہے، کہ آپ کا جو اوپر نسب نامہ جا کے مل جاتا ہے عدنان تک، بالکل یہ اوتھینٹک کئی حوالوں سے موجود ہے. یعنی یہ اللہ تعالی نے قدرتی طور پر اس کا انتظام کیا. ابو بکر صدیق کا محفوظ نہیں اتنا لمبا، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفوظ ہے، حالانکہ ان کے بھی بہت پرانے محفوظ ہیں، لیکن اتنا لمبا آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محفوظ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی عوامل پیدا کیے، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی پیدا کی جس کی وجہ سے عرب لوگ اپنی ہسٹری یاد رکھتے تھے، اپنی گھوڑوں کی پشتیں تک وہ لوگ یاد رکھتے تھے، حافظہ ان کا بہت تیز تھا. تو یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی. اور آج دیکھیں کہ آج یہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے. اس زمانے میں تھا یہ علم، جیسے اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو آپ بتا دیں گی، हो सकता है आप ये बताएं कि मैं अगर पूछूं कि आपकी दादी की दादी का नाम क्या था तो इसको भी कुछ लोग बता देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दादी की दादी की दादी का नाम क्या था तो कोई बता सकता है? मुझे लगता है हम में से कोई भी नहीं बता सकेगा, है ना? सही बात है ना? लेकिन उन लोगों को अपनी पुश्तः पुश्त के नाम और उनके लकब याद रहते थे। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, 300-300 अशआर की नज़म बैठे बैठे सुना दिया करती थी, याद होती थी उनको। तो ये उनका हाफिजा था। तो एक तरह से अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ये इंतजाम किया था कि उनको ये चीजें जुबानी याद रहती थी। अब अगर हम जरा दुनिया की हिस्ट्री पर नजर डालें कि ये दुनिया की जो हिस्ट्री है, ये तारीख है, ये हम तक किस तरह पहुंची। हम कई कौमों का जिक्र पढ़ते हैं और तारीख क्या है दरअसल, ये कौमों के हालात और वाकयात ही तो है ना। अब हम देखते हैं कि जो इतनी कौमें गुजरी हैं दुनिया में, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा। कितने लोग हैं जिसमें से, हम में से किसने, कितने लोग हैं जिन्होंने या जिनके बाप दादा ने या उनके बाप दादा ने अलेक्जेंडर को देखा होगा या जूलियस सीज़र को देखा होगा या बुद्धा या कन्फ्यूशियस को देखा होगा या उससे मुलाकात की होगी। कितने लोग हैं, कितने लोगों ने देखा होगा। अब अगर जब हमने, हमको मालूम है कि इनसे मुलाकात नहीं की या हमारे बाप दादा ने भी कभी इनसे मुलाकात नहीं की, तो कोई भी चेन हमें नहीं मिलती कि हम तक ये बात फलां शख्स से पहुंची, फलां शख्स ने फलां से सुनी, उसने उससे सुना। कोई चेन ऑफ नैरेटर्स नहीं हमें मिलती, कोई रावी नहीं, हमें कोई मालूम नहीं उनके बारे में। लेकिन तारीख हमें बताती है कि ये लोग थे सैकड़ों हजारों साल कबल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले, जो बिफोर ऑफ क्राइसिस जो कहते हैं, उन सब के वाकयात हम तक पहुंचे हैं और उन पर कई किताबें मौजूद हैं और लिखी हुई हैं। तो ये सवाल जिसका अभी हमने जिक्र किया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी मालूमात इकट्ठी की और ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, हमें कोई इल्म नहीं कि इनका रावी कौन था। और ये रावी लफ्ज को आप खासतौर से नोट कर लें अभी से, हदीस के जिमन में ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होगा। रावी का मतलब होता है नैरेटर। तो ये हिस्ट्री हमें किस चेन से पहुंची, ऐसी कोई बात नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल फिर भी हम तारीख पढ़ते हैं और तारीख मोतबर है। ये तो जनरल हिस्ट्री की बात थी जिसको हमने टच किया। अब अगर हम मजहबी तारीख, रिलीजियस हिस्ट्री की तरफ आ जाए, हम बाइबल और तौरात की अगर बात करें, तो मौजूदा शक्ल में जो तौरात और बाइबल है, ये किसने लिखी, किसने लिखी से ज्यादा बेहतर कहना ये होगा कि किसने लिखी, क्योंकि एक नहीं है बाइबल, कई बाइबल हैं। चार तो कैनोनिकल बाइबल हमें मिल जाती हैं, जेम्स, मार्क, लूक और मैथ्यू की। किसने लिखी ये चार बाइबल, मैथ्यू कौन था, लूक कौन था, कुछ आइडिया नहीं इनके रावी कौन थे। ईसा अलैहिस्सलाम एरामी या सुरियानी जुबान बोला करते थे, एरामिक या सेरिक, तो उसी जुबान में बाइबल नाजिल हुई होगी यकीनन। इस जुबान में आज कोई बाइबल मौजूद नहीं है, यानी वो जुबानें भी बदल गईं जिनमें ये जुबानें, जिनमें ये किताबें नाजिल हुई थी। इसलिए कि कुरान तो हमें एक कैटेगोरिकल बात कहता है, या कही है कुरान ने कि हमने जो भी किताब नाजिल की है उसी कौम की जुबान में नाजिल की। ये कुरान का स्टेटमेंट हमें मिलता है, अल्लाह का कलाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जो भी किताब नाजिल की उस कौम की जुबान में नाजिल की। कभी भी जो रसूल आया वो वही जुबान बोलता था जो उसकी कौम बोलती थी, और किताब भी उसी जुबान में नाजिल हुई। तो इसका मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो जुबान बोलते थे या उनकी कौम में जो जुबान बोली जाती थी, सुरियानी या एरामिक, उस जुबान में हमें कोई बाइबल नहीं मिलती। तौरात की बात अगर हम करें तो 586 बीसी में, कबल मसीह में, बुख्त नसर या नेबुकेट नजर ने हेकल पर हमला किया था। ये हिस्ट्री आप लोग सब जानते होंगे ना, सूरह बकरा अगर आपने पढ़ी है तफसीर से, तो आप उसकी, उसमें यहाँ ये बात मिलती है कि जब बुख्त नसर ने, उर्दू में बुख्त नसर कहते हैं और इंग्लिश में शायद उसको नेबुकेट नजर कहा जाता है, इसने जब हेकल पर हमला किया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी और हेकल के अंदर जो कुछ मौजूद था उसने उसको ताराज कर दिया। और कहा जाता है कि हेकल के अंदर बाइबल का एक नुस्खा, एक कॉपी रखी हुई थी, वाहिद कॉपी, उसके अलावा कोई और कॉपी नहीं थी बाइबल की। تو وہ جو کاپی یا جو نسخہ رکھا ہوا تھا بائبل کا، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا. ہیکل کے ساتھ وہ نسخہ بھی ختم ہو گیا. تورات ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی، ناپید ہو گئی تھی. پھر کئی سو سال کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے تورات کو لکھا. یہ بات بالکل موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن کن لوگوں نے لکھا کچھ آئیڈیا نہیں. کس نے تورات کو دوبارہ لکھا کچھ پتہ نہیں. کس نے اپنی یادداشت استعمال کی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور اب اس زمانے تک وہ تورات کن سے ہو کر پہنچی وہ بھی نہیں ہمیں معلوم، جبکہ وہ بڑی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو دو بڑے مذاہب کا ذکر ہے، ان کا یہ حال ہے مذہب کے بارے میں، ان کی تاریخ کا یہ حال ہے. تیسرا بڑا مذہب جو مانا جاتا ہے وہ ہندو مت ہے. ہندوؤں کی مشہور کتاب آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، ہندوؤں کی کون سی مشہور کتاب ہے کوئی بتا سکتا؟ گیتا، ویداز. جی ہاں، ویداز ہے، کیونکہ چار ویداز ہیں تو گیتا ہے، ویداز ہے. تو ہندوؤں کی سب سے بڑی جو کتاب ان کی سمجھی جاتی ہے گیتا، اس کا تنہا لکھنے والا رائٹر سنجے اس کا نام بتایا جاتا ہے. صرف یہ ایک رائٹر کا نام بتایا جاتا ہے سنجے. یہ ایک گاڑی بان تھا. گاڑی بان مطلب جو اس زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا جو بیل گاڑی چلانے والے ہوتے تھے، بلک کارٹ. اس نے کرشن سے سن کر لکھی. اس کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں ہے. سنگل نیریٹر، اس کا نام سنجے آتا ہے. محض اس روایت کی بنیاد پر ہندو گیتا کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، کہ ایک سنجے گاڑی بان شخص نے کرشن سے سن کر گیتا لکھ دی، اور اس کو وہ اوتھینٹک مانتے ہیں، اس کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں. سنجے کون تھا، کیسا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو وید ہے، ہندوؤں کی یہ بھی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. البیرونی، جو کہ ایک بہت بڑے مشہور مسلمان مورخ ہسٹورین گزرے ہیں، البیرونی جب ہندوستان آئے تو ان کا بیان ہے کہ ان کی آمد سے کچھ دن پہلے، یعنی یہ البیرونی کب گزرے ہیں، یہ زیادہ دن نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا ذکر ہے یہ. اور یہ مسلمان مورخ تھے، انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی تھی اور ہسٹری لکھی انہوں نے. تو یہ کہتے کہ جب یہ ہندوستان آئے البیرونی، تو ان کا بیان ہے کہ ان کی آمد سے کچھ دن پہلے ہی ہندوستان میں ایک کشمیری پنڈت نے ویدوں کو ایک کتاب کی شکل دی تھی، ورنہ اس سے پہلے تقریباً 2000 ایئرز تک ویدوں کا دار و مدار پنڈتوں کے حافظے پر تھا. یعنی 2000 سال سے پنڈت جو اپنی زبانی، جو ان کی روایت چلتی آ رہی تھی، جو ان کا حافظہ تھا، اس کی مدد سے وہ وید کو آگے پڑھایا کرتے تھے یا پڑھتے تھے، اور لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی ان کے پاس کتاب. یہ صرف ابھی چند سو سال پہلے کی بات ہے جب یہ وید لکھی گئی. اور آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ جو چار ہے شاید نا ان کے ویداز، تو جو چاروں وید یاد کرتا ہے اس کو چترویدی کہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ پنڈتوں کا کشمیری پنڈت نے ویدوں کو ایک کتاب کی شکل دی، ورنہ اس سے پہلے تقریباً 2000 سال تک ویدوں کا دار و مدار صرف ان کے حافظے پر تھا. صرف میمورائزیشن تھی، یعنی میموری کے ذریعے وید چل رہی تھی، اور پھر اب ریسنٹلی ان کو کتاب کی شکل دی گئی. ان تمام کتابوں میں کھلم کھلا تحریفات ہوئی ہیں. ان کتابوں کو ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں تحریفات ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے دین کی بنیاد ہیں، وہ اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ان تمام مسائل کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر سچ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا سچ کچھ بچا ہی نہیں. اتنی کچھ تحریفات ہو گئی ہیں، اتنا کچھ یادداشت کا دخل ہے، راوی مجہول ہے. مجہول سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ان نون ہے راوی، مجہول ہے راوی. اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ سچ بچ گیا ہے ان کے اندر، اور بڑے بڑے مذاہب ان کی بنیاد پر قائم ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ریلیجیس لٹریچر کا معاملہ یہ ہے. اب ہم پھر قوموں کی تاریخ کی طرف آتے ہیں. یعنی ایک تو ہم نے عام تاریخ پڑھی کہ الیگزینڈر کون تھا، دنیا میں کیا ہوا، کیسے ہوا. پھر ہم نے ریلیجیس ہسٹری پڑھی، اور ریلیجیس ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے مذاہب صرف ایک جو ہے راوی نے لکھ دیا اور اس کو مان لیتے ہیں. اور وہ کون تھا، کیسا تھا، کہاں رہتا تھا، کیسے بستا تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، کون تھا، کچھ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مجہول ہے راوی، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے مذاہب ان کتابوں کو مانتے ہیں اور وہ شک نہیں کرتے. لیکن ہاں، آج ہمارے نام نہاد مسلمان حدیث جو کہ اتنا اوتھینٹک علم ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. ہم بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وہ ابھی ہم تیسرا پارٹ اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ تو ریلیجیس ہسٹری ہو گئی. اب ہم جو دیکھیں گے قوموں کی تاریخ، قوموں کی تاریخ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. جب کسی زمانے کے حالات لکھے جاتے ہیں جو بعد میں قوموں کی تاریخ بنتے ہیں، ہسٹری بنتے ہیں، وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں؟ وہ اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ ہر قسم کی باتیں، افواہیں، قصے، کہانیاں، جھوٹ، سچ، سب کچھ شامل کر لیا جاتا ہے، جن کے راویوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں معلوم ہوتا. کچھ نہیں پتا کہ یہ واقعہ کس نے کوٹ کیا، کب لکھا، بس بک ایک بک لکھ دی جاتی ہے اور ہسٹری بن جاتا ہے وہ، اور ہسٹری میں آ جاتا ہے. یہ سنا گیا، اٹ واز ہرڈ، اتفاق سے براہ راست کسی نے سن کر یہ عینی گواہ کے طور پر کچھ لکھا، تو یہ چیز بڑی ہی بہت ہی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے، بہت معتبر سمجھی جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں بھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا یا میں نے خود سنا، تو بتانے والے کی سچائی، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کی سیرت کا پتہ لگانا ایک طرح سے ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے میں نے سنا یا میں نے دیکھا سچا تھا، جھوٹا تھا، شرابی تھا، نشہ کیا کرتا تھا، قابل اعتماد تھا یا قابل اعتماد نہ تھا، کچھ پتہ نہیں اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا. پرانی لائبریریوں میں رکھے ہوئے کچھ ریکارڈ کے بارے میں اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ یہ جو تاریخ بنتی ہے تو اس میں کس حد تک سچائی ہوتی ہے اور کس حد تک جو ہے جھوٹے سچے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، یہ واقعات کو کچھ کا کچھ بتا دیا جاتا ہے. 1905 میں، یعنی پچھلی صدی کی بات ہے، کانگڑا پنجاب میں ایک زلزلہ آیا تھا. ہندوستان میں کئی اخبارات میں اس کی خبر آئی. یہ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے پنجاب. وہاں کانگڑا ایک چھوٹا سا شاید گاؤں یا شہر ہے، اس کے بارے میں اتنی خبر تو نہیں ہے، لیکن کانگڑا کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں ایک زلزلہ آیا. اس کی خبر اخبارات میں آئی، اور انڈین اخبارات میں تو آئی ہی آئی کیونکہ انڈیا میں ہی آیا تھا، لیکن اس کی خبر انگریزی اخباروں میں بھی آئی، ویسٹرن کنٹریز میں اس کی خبر شائع ہوئی، اور کئی انگلش اخباروں نے اس کو شائع کیا کہ کانگڑا ممبئی کے پاس ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، اس میں زلزلہ آیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب کہاں ہے اور ممبئی کہاں ہے، ہے نا؟ اب دوسرے اخبار میں، وہی ویسٹرن کنٹری کے دوسرے اخبار میں خبر آئی کہ کانگڑا، یہ جو زلزلہ آیا ہے وہ آگرہ اور شملہ کے درمیان واقع ہے، یہاں سخت تباہی اور نقصان ہوا زلزلے کی وجہ سے. یعنی ایک اخبار میں آ رہا ہے کہ ممبئی کے پاس ہے، ایک اخبار میں آ رہا ہے کہ آگرہ اور شملہ کے درمیان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے خبروں کا فرق. تو ابھی آ رہی ہے آواز صحیح؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مختلف اخباروں میں دو مختلف خبریں ہیں کہ پنجاب کہاں واقع ہے اور اس کی خبر کہاں دی جا رہی ہے. پھر ایک اخبار میں ایک مشہور ریفرنس بک اس زمانے کی بتائی جاتی ہے، اور ایکچولی مجھے یہ بک انٹرنیٹ پر نہیں ملی، ورنہ میں آپ کو اس کے رائٹر کا نام دیتی، کیونکہ یہاں ایک جو کتاب جہاں سے میں نے یہ لیا ہے، تو اس کتاب میں ہینڈل کینول کی مشہور ریفرنس بک لکھا ہے انہوں نے، اور یہ اردو میں لکھا ہے، لیکن اس کو اگر انگلش میں ہم ٹائپ کر رہے ہیں اس کی اسپیلنگ، تو انٹرنیٹ پر وہ نام کا کوئی بک نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ کتاب بہت سال پہلے لکھی گئی تھی. یہ کتاب کے مصنف مناظر احسن گیلانی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی، اور 1945 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ ریفرنس دیا ہے یہ زلزلے کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور ریفرنس بک، ہینڈل کینول کی مشہور ریفرنس بک میں یہ عبارت موجود ہے، ایک سخت زلزلے نے ایک وسیع ضلع میں جو آگرہ اور شملہ کے درمیان واقع تباہی مچائی اور سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے، یعنی سوؤں کی تعداد میں جاں بحق ہو گئے، جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی رپورٹ پیش کی کہ اس میں 20,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے۔ اب آپ دیکھنے کے خبروں کا فرق کہ جگہ بدل دی تو بدل دی، تعداد بھی صحیح نہیں بتائی کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ 100 کی تعداد بتائی جا رہی ہے جبکہ تعداد کتنی ہے، 20,000 سے بھی زیادہ۔ تو ایک اخبار کچھ کہتا ہے، ایک اخبار کچھ کہتا ہے، یہ تو تاریخ کا حصہ بنتا ہے۔ اب جو سیاح ہوتے ہیں، جو تاریخ نگار، جو تاریخ لکھتے ہیں، ہسٹورین جو ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہسٹورین ہوتے ہیں یا تو کسی بادشاہ یا اس وقت کے حکمران کے دباؤ میں آ کر کچھ لکھتے ہیں، یا ان کی اپنی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی گروپ کے زیر اثر، یا پھر کسی شخصیت سے مرعوب ہو کر، یہ لوگ لکھتے ہیں اور جو چاہا وہ لکھ دیتے ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے نا کہ جو بھی ہسٹورین تھے، جس کی جیسی ذاتی دلچسپیاں تھیں، انہوں نے اس حساب سے لکھا۔ لیکن انہی سیاحوں کی وجہ سے بعض اوقات تاریخ کتنی مسخ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک اور رپورٹ سے لگائیے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ڈائریکٹر نواب ناظر یار جنگ، جسٹس حیدرآباد ہائی کورٹ، ان کی ڈرائنگ روم میں یہ جو مصنف ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ حدیث کی ہسٹری جب انہوں نے لکھی تو انہوں نے یہ بھی پیش کیا کہ جو دنیا کی ہسٹری ہوتی ہے اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، وہ بتانے کے لیے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے۔ وہ یہ خود جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے جڑے ہوئے تھے، اسی یونیورسٹی کے ایک شعبہ دینیات کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، ان کے گھر یہ جب گئے تو ان کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے ایک تصویر لگی دیکھی، جو انگلستان کے یعنی برٹین کے ایک معتبر اخبار سے کاٹ کر محفوظ کی گئی تھی۔ یعنی ایک تصویر تھی جس میں اخبار سے کاٹ کر اس کو فریم کیا گیا تھا اور وہ ان کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں نیچے لکھا ہے، بودھ مذہب کے لوگ اپنی ایک مشہور مذہبی رسم جو ادیا کے نام سے موسوم ہے ادا کر رہے ہیں۔ کون سے مذہب کے لوگ؟ بودھ مذہب کے لوگ، اور مشہور مذہبی رسم ادا کر رہے ہیں جو کس نام سے ہے؟ سنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو مشہور مذہبی رسم جو ادیا کے نام سے ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب 1945 میں لکھی گئی تھی۔ مصنف یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے، جب وہ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور وہ تصویر انہوں نے دیکھی تو وہ بہت ہی حیران رہ گئے، کیونکہ تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمان ہیں، یہ ہندوستانی مسلمان ہیں اور جو نماز ادا کر رہے ہیں۔ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے ان کی شکل و صورت سے کہ یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستانی مسلمان ہیں، سر پر ٹوپی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز کا منظر دکھائی دیا۔ وہ بہت ہی حیران ہوئے اور نیچے کا جملہ پڑھ کے تو بہت ہی حیران رہ گئے کہ یہ تو کیسے بتائے گئے کہ یہ بودھ مذہب کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے، جن کا گھر تھا اور جن کے گھر میں وہ تصویر لگی ہوئی تھی، ان سے بہت ہی حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جو گھر والے تھے جنہوں نے وہ تصویر لگائی تھی، کہ یہ مسلمانوں کی ایک جماعت نماز ادا کر رہی ہے، دہلی کی نماز عید کا منظر ہے۔ لیکن ایک معتبر سیاح نے، ایک ہسٹورین نے، جس وقت یہ فوٹو لیا تھا اس کے نیچے اس نے یہی عبارت درج کی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ یوروپین ہسٹورین کی تاریخ شہادت کے طور پر یہ تصویر محفوظ کی ہے کہ کتنا جھوٹ یہ لوگ لکھتے ہیں اور کس چیز کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس ایک مغربی ہسٹورین نے، ایک جو مغربی سیاح تھا، اس نے عید کو ادیا بنا دیا اور مسلمانوں کی عبادت کو بودھ مذہب سے جوڑ دیا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ہسٹری کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمیرا مجھے لکھ کر بھیجیں، آپ کو آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ عظمیٰ یا ہمیرا، آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کھدائی ہوتی ہے، ایکسکیویشنز جو ہے بہت، ہم جانتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے آج کل، آرکیولوجی بہت ترقی کر رہی ہے۔ کہیں سے کوئی کتبہ نکل آیا، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن نکل آئے، ان کو بنیاد بنا کر بہت کچھ اخذ کیا جاتا ہے، بہت کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ڈیسیفر کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جو نتیجہ نکالا گیا، کہیں سے یہ چند اینٹیں نکل آئی، ٹوٹے پھوٹے برتن نکل آئے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں سے آپ کھدائی ہوئی سمجھیں، اور کھدائی میں کہیں ٹوٹے پھوٹے برتن نکلے یا کچھ لکھی ہوئی عبارت مل گئی، کچھ کدبے مل گئے، اب اس کو دیکھ کر کیا ہم 100% اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے؟ لگا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ جو بھی کچھ اس میں سے نکلے گا 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا، 50% صحیح ہو سکتا ہے، ہے نا؟ تو بہت سے جو نتائج نکالے گئے، اخذ کیے گئے، بالکل غلط نکلے، اور کچھ نتائج جو اخذ کیے گئے وہ ٹھیک بھی نکلے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان ذریعے سے بھی کچھ تاریخی واقعات، کچھ ہسٹوریکل نیریشن جو زبانی نقل ہوتی چلی آ رہی تھی، یہ کتابوں میں بعض جو موجود تھی، اور کچھ واقعات آج ہم دیکھتے ہیں کنفرم بھی ہوئے، جیسے بائبل کے بہت سارے جو واقعات تھے جو بائبل میں موجود تھے، کھدائی کے بعد وہ کنفرم ہوئے کہ ہاں یہ بات صحیح تھی۔ تو ہم ہر چیز کو، جو پرانی چیزیں ہیں، پرانی ہسٹری، اس کو جھوٹ کا پلندہ نہیں کہہ دیتے، 100% سب کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، ریجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اب کمپیئر کریں ذرا حدیث کے ذخیرے کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کا طرز عمل، ٹھیک ہے؟ یہ تو جو ابھی ہم نے دیکھا وہ کیا تھا، یہ اس زمانے کا ذکر ہے جبکہ ورلڈ ریکارڈ رکھنے کا رواج نہ تھا، یعنی جب ہسٹری محفوظ نہیں کی جاتی تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کو، اور یہی دراصل وہ قدرتی عوامل تھے۔ یہ دیکھا جائے تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے حالات خود بخود پیدا کیے، یا اللہ تعالیٰ نے حالات بنائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی سیرت محفوظ کرنی تھی، یہ اپنے رسول کی سیرت کو محفوظ کروانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ایک وجود، ان کے حالات کو جمع کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہاں کوئی ورلڈ ہسٹری نہیں آپ کو جمع کرنی ہے، بہت سارے واقعات اور حالات نہیں آپ کو جمع کرنی ہے، ساری جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کس سے جڑی ہے؟ ایک شخصیت سے، ایک وجود سے۔ قرآن بھی کس پر نازل ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ احادیث کس کی ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام صحابہ احکامات کس سے لے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یوں سمجھے کہ ایک پکچر لینی ہے اور ہزاروں کیمرے ہیں، ایک تصویر ہے، ایک تصویر کو فوکس کرنا ہے، اور تصویر لینے والوں کی تعداد ہزار ہی نہیں بلکہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں تک۔ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ کچھ بھی غلطی نہ ہوئی ہوگی، لیکن کتنا امکان رہ جاتا ہے اس بات کا کہ غلطی ہوئی ہوگی؟ بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر کسی ایک کیمرے سے غلطی ہوتی بھی ہے یا ہو سکتی تھی، تو دوسرے باقی کے 10 کیمروں نے اس کی تصحیح کر دی ہوگی، اس کی حقیقت کو واضح کر دیا ہوگا، ہے نا؟ غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سے اگر غلطی ہو جائے تو دوسرا اس کی اصلاح کر دے گا، دوسرا اس کو بتا دے گا۔ اب یہ جو ہسٹورین تھے، یعنی جن لوگوں نے دنیا کی تاریخ لکھی، ان کا تعلق ہو سکتا ہے بادشاہ کے ساتھ کیسا رہا، اس سے محبت تھی یا دشمنی تھی، یا لک وارم جیسا تھا، یا انڈیفرنٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وہ تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی خاص فیلنگ نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت ہی پروفیشنل یا اکیڈمک قسم کا تعلق، کولڈ قسم کا تعلق۔ تو اس طرح کا تعلق ہوا کرتا تھا مورخین کا اس زمانے کے ساتھ، ان کو اس سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، یا ان کو اس سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، جو ہسٹورین تھے، جو سوانح نگار تھے یا سیرت نگار تھے، یا جنہوں نے ہسٹری لکھی۔ اب یہاں پر آپ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ اب ایک تعلق ہے صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون سی تاریخ ہے دنیا کی کہ جس کے بیان کرنے والے بیان کرتے جاتے ہوں اور روتے جاتے ہوں، لیکن یہ طریقہ تھا حدیث کے راویوں کا، یہ طریقہ تھا صحابیوں کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، ارتعد وارتعدت ثیابہ تنفق اوداجہ اغرورت عیناہ کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تو بیان کرنے سے پہلے ان پر کپکپی طاری ہو جاتی، ہلنے لگتے تھے، لرزنے لگتے تھے، اتنا کہ ان کے کپڑوں کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا تھا، یعنی کپڑے بھی ہلنے لگتے تھے ان کے، گردن کی رگیں پھول جاتی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی، شدت کی محبت تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہم یہ خوب اچھی طرح امیجن کر سکتے ہیں، آپ خود امیجن کریے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی محبت کا ایک طوفان ہمارے دلوں میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہمارے جذبات ہیں، تو ان کے جذبات کیسے ہوں گے جبکہ نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہم نے ان کو خود سنا، نہ آپ کی صحبت میں ہم بیٹھے، نہ آپ کے وجود کی برکتوں کا مشاہدہ ہم نے کیا، اور نہ ہی آپ کے وجود کی روشنی ڈائریکٹ ہم تک پہنچی ہے، محسوس ہوئی۔ تو ہمارا یہ حال ہے، آپ سوچیں ذرا، تصور کریں کہ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہو؟ ہم دوڑیں گے نہیں، ہم بھاگیں گے نہیں اللہ کے رسول کے لیے، تو جبکہ ہم نے تو ڈائریکٹ آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ ہماری محبت کا حال ہے، تو ان صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا محبت کا؟ تو جن صحابہ نے سالوں سال آپ کے ساتھ گزارے، وہ جو کہتے تھے فدا کا امی و ابی، تو کیا ایگزیجریشن تھا یہ؟ کیا مبالغہ تھا؟ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر وہ حدیثیں بیان کرتے تھے صحابہ کرام، تو سارا وہ زمانہ ان کی نظروں میں گھوم جاتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد آتے ہوں گے، اور اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا کال ہم آگے پہنچا رہے ہیں، کتنا احتیاط، ذمہ داری کا احساس۔ تو جذبات اپنی جگہ تھے، احساس اپنی جگہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرنے لگتے مگر منہ سے اوسانی حبی ابو القاسم، اوسانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکلتے، اور چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ اور یہی حال ابو ہریرہ کا بھی بتایا جاتا ہے، بخاری میں روایت ملتی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے ہر ایکشن کو نہ یاد رکھا ہوگا؟ قرآن جن پر نازل ہو رہا تھا، جس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ صاحب قرآن کی اطاعت کرو، قرآن کوئی ہوا میں تو نازل نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب تھی کہ بس اس کو نازل کر کے اوپر متبرک کر کے رکھ دیا گیا ہو کہ بس اس کو دیکھتے رہو، نہیں، پریکٹیکل کتاب تھی یہ، قرآن کے احکامات امپلیمنٹ ہو رہے تھے۔ جذبات اور احساسات کے ساتھ صحابہ نے احادیث کو بیان کیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب کچھ کرتے ہیں تو یا تو بالکل ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل ہم بہت زیادہ اس میں جذبات میں، پھر ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر پھر جب احتیاط برتنے لگتے ہیں تو اتنا زیادہ احتیاط برتتے ہیں کہ ہم میکینیکل ہو جاتے ہیں، مشینی ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی لگاؤ نہیں رہتا۔ لیکن نہ صحابہ کرام میکینیکل تھے، نہ انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے تو کہتے الصادق والمصدوق، الصادق جو سچے تھے، المصدوق جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی، ابو القاسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متواتر قول پہلے وہ بیان کرتے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کیسے پھر جھوٹ کہہ سکتے تھے آپ کے تعلق سے، جبکہ وہ ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ کتنا نہیں انہوں نے احتیاط کیا ہوگا، ان کے احتیاط کا حال تو یہ تھا کہ کوئی ایک لفظ میں اگر ان کو یہ پیدا ہو جاتا شک کہ اللہ کے رسول نے یہ ایسے کہا تھا یہ لفظ یا ویسے کہا تھا، تو وہ لفظ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ دونوں الفاظ کہتے تھے جو ان کے ذہن میں تھے، اور کہتے او کما قال، کہ اللہ کے رسول نے شاید ایسے کہا تھا، اتنا زیادہ ان کا احتیاط تھا۔ یہ کون یاد دلا رہا ہے اپنے آپ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اگر میں نے احتیاط کا دامن چھوڑا تو یہ حدیث خود ہی وہ پڑھتے تھے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا، اور یہ صحابہ کرام کبھی کوئی الفاظ کہتے جان بوجھ کر تو دور کی بات ہے، غلطی سے بھی یہ لوگ کوئی ایسا لفظ اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اتنی اوتھینٹسٹی کے بعد، اتنی احتیاط برتنے کے بعد، کیا حدیث کے ذخیرے کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے، ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں ہسٹری کو تو کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہسٹری کو بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر 100 باتیں ہیں تو 50 تو صحیح ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کی محبت ایسی تھی اللہ کے رسول سے، ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے، ہم صحابہ کے جیسا ایمان آج ہمارے دل میں لا ہی نہیں سکتے، جو ان کا ایمان تھا، جو ان کی محبت تھی اللہ کے رسول کے لیے۔ پھر اب ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جو پچھلی تاریخ لکھی جا چکی، تب لوگ پچھلی کو نہیں زیادہ یاد رکھتے، اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ آگے کی طرف آتے ہیں۔ جیسے جو جو نئی نئی باتیں آتی چلی جاتی ہیں، اب لوگوں کا جو مرکز ہے یا لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ پچھلا حصہ کب تک لیتے رہیں گے یا سنبھالے رہیں گے، اور چیزیں آتی جا رہی ہیں تو پچھلی پر توجہ کم ہوتی جا رہی ہے نا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پرانی ہسٹری ہے، اب اتنی زیادہ وہ نہیں پڑھائی جاتی، نئی نئی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، کورسز چینج ہو رہے ہیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبس چینج ہو رہا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں۔ لیکن حدیث کے معاملے میں یہ چیز نہیں تھی، سینٹر آف اٹینشن چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہم حدیث کو دیکھیں، حدیث میں تو اب کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اس لیے ساری کی ساری توجہ حدیث پر ہے، ٹوٹل حدیث سینٹر آف اٹینشن رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو اس دنیا سے جا چکے تھے، اب حدیث میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، تو لہذا ہر راوی کے پاس جو حدیث تھی، یا بغیر مبالغے کے اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کا مقصد حدیث کو محفوظ کرنا بنا لیا تھا، کیونکہ حدیث کو اگر محفوظ کرتے تو خود بخود قرآن کی حفاظت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ پیدا کیے، ایسے ذرائع، ایسے عوامل پیدا کیے کہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں بھی محفوظ کر لی گئیں، علوم و فنون۔ تو حدیث میں اضافہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ اب ان کا جو اٹینشن ہے کسی اور طرف جو ہے چلی جاتی صحابہ اکرام کی، نہیں، حدیثیں ختم ہو چکی تھی، اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی، اب جو تھی حدیثیں اسی پر ان کا پورا، ان کو وہ فوکس کیے ہوئے تھے، اسی کو وہ یاد کرتے اور اس کو آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ تو ہر جب حدیثیں لکھی گئیں اور جب حدیث کی تاریخ لکھی جاتی ہے، تو ہر لکھنے والے کا نام، پتہ، جس نے لکھا، اس کے کردار کا، ہر چیز جو ہے لکھی گئی، کیسا تھا لکھنے والا، کون تھا، کس خاندان کا تھا، اس کی پشتہ پشت میں لوگ کیسے تھے، متعصب تھا، پریجڈس تھا، یا پھر کیسے تھا۔ ہر راوی کے بارے میں حدیث کا ریکارڈ موجود ہے۔ جب تابعین محدثین سے حدیث لینے جاتے تو اس کے ہر عمل کے بارے میں تحقیق کر لیتے کہ کیسا شخص ہے، کردار کیا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، کہاں پیدا ہوا، آبا و اجداد کون تھے۔ راوی کے بارے میں محدثین نے اتنی چھان پٹک کی ہے، اتنی چھان پٹک کی ہے کہ اس کے بارے میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ اس کا اگلا پچھلا سب کچھ معلوم کر لیتے تھے، خوب اس کی تحقیق کر لیتے تھے کہ ہم جس شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم کچھ خریدنے جاتے ہیں بازار سے، دکان پر، تو پہلے پوچھ لیتے ہیں نا دکاندار کے بارے میں یا دکان کے بارے میں کہ کون سی دکان اچھی ہے، کون سی جگہ کپڑا اچھا ملتا ہے، یہ دکاندار چیز کیسی دیتا ہے۔ آپ کسی کسائی کی دکان پر جاتے ہیں، بوچر کے پاس جاتے ہیں، گوشت لینے جاتے ہیں، تو گوشت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا پہلے کہ وہ فلاں دکاندار گوشت کیسے دیتا ہے، اچھا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، ڈنڈی تو نہیں مار جاتا، یہ سبزی والا اچھی سبزی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ایک سرسری سی تحقیق تو ہم کر لیتے ہیں نا کوئی بھی چیز لینے کے بارے میں، کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں ہم اپنی دوست سے پوچھتے ہیں ضرور کہ فلاں کپڑا کیسا ہے، میں لینے جا رہی ہوں، لوں یا نہیں لوں، ہے نا، ہم پوچھتے ہیں۔ تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک پاؤ گوشت یا ایک کلو آلو پیاز کی تو بات نہیں تھی، یہ تو وہ انمول موتی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، ان کی تو کیا قدر و قیمت ہوگی۔ لہذا ان کو حاصل کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا تھا کہ ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے کون۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے، ان کو معلوم پڑا کہ کوئی شخص ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے۔ یہ گئے اس کے پاس حدیث لینے کے لیے، وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ شخص اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھا اور گویا گھوڑے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں چارہ ہے، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا دامن خالی ہے اور وہ گھوڑے کو جھوٹ موٹ بلا رہا ہے، اس وجہ سے جھوٹ بات پیش کر کے بلا رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا ویسے ہی وہاں سے فوراً پلٹ گئے، جبکہ سفر کر کے اتنی دور گئے تھے، ویسے ہی واپس پلٹ گئے اور اس سے حدیث نہیں لی۔ کیوں حدیث نہیں لی؟ کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکا دے سکتا ہے اور جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ حدیث رسول کی حفاظت کیا کر سکے گا، یا اس نے کیسے کی ہوگی؟ اس بنا پر اسے حدیث نہیں لی۔ جو جھوٹ بولتا تھا اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، حالانکہ جو حدیث کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن اگر اس نے ذاتی زندگی میں پرسنلی اگر وہ جھوٹ بولتا تھا اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ کسی کو شدید بیماری لاحق ہو گئی، حدیث نہیں لیتے تھے۔ کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہ اس کو شدید بیماری لاحق ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے حافظے پر اثر پڑا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات یاد نہ رکھی ہوگی، اس لیے اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے، یا وہ بھول گیا ہوگا۔ اگر کوئی بازار میں چلتا پھرتا کھاتا، کھڑے کھڑے کھاتا، تو اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ کہ جو شخص حدیث سنت کی حفاظت نہ کر سکتا اور جو سنت پر عمل نہ کرتا، اس سے حدیث کیسے لی جائے؟ تو جو سنت کی حفاظت نہیں کرتا وہ حدیث کی کیسے کرے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص منہ کھول کے کہہ کہا مارتا ہے، تو وہ حدیث کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منہ کھول کر کہہ کہا نہیں مارا، آپ بس مسکراتے تھے بہت زیادہ۔ تمام صحابہ کرام کا آپ کے بارے میں قول ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ اگر آپ زیادہ ہی زیادہ ہنسنا ہوتا آپ کو، تو اتنا ہنستے کہ آپ کی داڑھیں نظر آتی، بس اس سے زیادہ نہیں، آپ نے منہ کھول کر کبھی نہیں ہنسا۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ بغیر منہ کھول کے ہنسے تو ہماری کوئی بات کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص جس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ منہ کھول کے ہنستا ہے، تو اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے محدثین کرام۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ احتیاط۔ کسی کے بارے میں آتا کہ ایسا وہ شخص تو سنت کو فالو کرنے والا نہیں ہے، اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ اب اگر ہم اس کڑے معیار پر آج کسی کو رکھنا چاہیں، کسی کو رکھ کر دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں جو بھی شخص آ سکتا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم جس کو آپ سچا اچھا سمجھتے ہوں، آپ ذہن میں لے آئیے، جو آپ کی نظر میں بڑا ہے، وہ بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اتنا کڑا معیار محدثین نے رکھا تھا، آج کوئی ذہن میں آ سکتا ہے ہمارے؟ کوئی بھی نہیں جو مسلسل سنت کو فالو کرنے والا ہے، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، جو کہہ کہا لگا کر ہنستا نہ ہو، منہ کھول کر ہنستا نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو بازار میں چل پھر کر نہ کھاتا ہو۔ تو محدثین نے اتنی کڑی شرط رکھی تھی، کہا جاتا ہے کہ اتنی پوچھ گچھ کرتے کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ بعض دفعہ لوگ بد دعا کے طور پر کہتے، کسی سے کوئی اگر ان کو تنگ کرتا ہے، کسی سے ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی ستاتا ان کو، تو کہتے اللہ تجھ پہ کسی محدث کو مسلط کر دے۔ کیوں؟ کہ اگر ایک محدث تمہارے پیچھے لگ جائے گا تو تمہارا اگلا پچھا کچا چٹھا سب نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ اتنی پوچھ گچھ کرتے تھے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی کسی کو ایسی بد دعا دے رہا ہو کہ اللہ تجھ پر کسی محدث کو مسلط کر دے، کیونکہ محدث اتنی چھان بین کرتے تھے کسی کے بھی بارے میں اتنی حدیث دینے سے پہلے کہ اس کا سب کچھ آگے پیچھے کا نکل جاتا تھا جو اس کی پہلے ماضی میں ہوا ہوگا۔ اتنی پوچھ گچھ کی جاتی، کہا جاتا ہے اتنی زیادہ وہ لوگ معلومات کرتے تھے کہ لوگ پوچھتے کہ کیوں، کہ آپ اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہیں، جیسے بیٹی کے لیے چھان بین کی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے کتنا کڑا معیار رکھا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پھر یہ حدیث کسی ایک شخص، کسی ایک وجود کی تاریخ یا سیرت نہیں، بلکہ اس دور کی، اس وقت کی، اس کلچر کی، اس ماحول کی تاریخ ہے یہ پوری۔ یعنی اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی تھیں، کیونکہ آپ اپنی ذات کی صرف اصلاح کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ تو پورے ماحول کو سدھارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے کل آپ کی بحثت کا مقصد پڑھا تھا نا، کہ آپ اس دین کو نافذ کر دیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ آپ اس دین کو غالب کر دیں اور مشرکین کو یہ کتنا بھی ناگوار گزرے۔ آپ کی بحثت کا مقصد اور بھی کہتا کہ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو حکمت سکھائیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ تو یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو اللہ کے رسول کی اگر تاریخ ہم دیکھتے ہیں، حدیث ہم دیکھتے ہیں، تو صرف آپ کی اکیلے کی حدیث نہیں تھی، آپ کی اکیلوں کی باتیں نہیں تھی، وہ آپ سے اس وقت جو جو چیزیں جڑی ہوئی تھی، اس وقت کے حالات، اس وقت کے معاملات، اس وقت کی جو بھی جو مسائل تھے جو آ رہے تھے پیش، اس کو حل کرنا، تو دیکھا جائے تو پورے کلچر کو شو کرتا ہے آپ کا کردار، یا پورے کلچر کو شو کرتی ہے آپ کی احادیث۔ اس لیے امام بخاری نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، ہم تو اس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اصل میں نا، کہ بخاری تو ہم نے کبھی، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے بخاری جن کے پاس ہوگی اور کھولی ہوگی اور پڑھی ہوگی، ہم تو جو ہے صرف بخاری شریف بول دیتے ہیں کہ بخاری کی کتاب، تو ایکچولی اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب کا جو نام لکھا تھا یا رکھا تھا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، اس نام سے آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے بخاری کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من اموری، یعنی تمام چیزیں جس میں جمع کر دی گئی ہیں اور جو مختصر بھی ہیں، کس سے ریلیٹڈ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، جو آپ کے جتنے کام تھے، امور، امر کی جمع امور ہے، تو جتنے کام تھے اللہ کے رسول کے، اور ایام ہی اس دور کے، ایام مطلب دن، دن کی جمع ہے، یوم کی جمع ایام، تو اس وقت کے حالات۔ تو یہ دراصل بخاری کیا ہے؟ یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ پورے اس دور کی تاریخ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دور جڑا ہوا تھا۔ تو حدیث کی حفاظت کے لیے اور اس کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے 100 علوم ایجاد کیے۔ تصور کریں ذرا، 100 علوم، ڈفرنٹ برانچز آف نالج، 100 سے زیادہ، کس کے لیے؟ صرف اور صرف حدیث کی حفاظت کے لیے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ اتنے پہرے دار ہیں جو کھڑے کیے گئے۔ اب آپ اس کیمرے والی مثال کو سامنے لائیے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، کہ ایک شخص کی تصویر ہزاروں کیمروں نے کھینچی، یا ایک شخص کی بات ہزاروں ٹیپ ریکارڈر نے ریکارڈ کی، اور پھر اس کو آگے 100 لوگ ہیں جو ایڈٹ کر رہے ہوں، تو پھر سوچیں کیا غلطی کا امکان باقی رہ جائے گا؟ بہت ہی کم۔ ہم پھر بھی مبالغے سے کام نہیں لیتے کہ غلطی ہوگی ہی نہیں، نہیں ہو سکتا ہے غلطی ہوگی، لیکن بالکل ہی کم رہ جائیں گی۔ اب اگر ہم ضعیف اور موضوع احادیث کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، اگر کسی حدیث کے آگے محدث نے لکھ دیا صحیحن، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے، حسنن، اس کا مطلب وہ حسن ہے، صحیح کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اتنی تحقیق، ضعیف سے ضعیف حدیث کی بھی جو تحقیق اور اہمیت ہے، وہ غیر مسلموں کی کتابوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہم بائبل کو، تورات کو، یا اپنشد کو، یا ویدوں کو، یا گیتا کو، اگر ہم حدیث کے معیار پر پرکھیں، تو سب کے سب موضوع قرار پائیں گے، فیبریکیٹڈ کی کیٹیگری میں چلے جائیں گی ساری کتابیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کا اتنا کڑا معیار رکھا گیا، اتنا کڑا معیار رکھا گیا کہ کوئی بھی آج کی کتابیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں اس کیٹیگری میں پوری نہیں اتر سکتی۔ لیکن کبھی آپ نے ان مذاہب کے ماننے والوں کو کہتے سنا کہ یہ ہماری کتابیں گھڑی ہوئی ہیں؟ سنا کبھی ہم نے؟ ہم نے نہیں سنا کہ وہ لوگ اپنی کتابوں کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں، اور فیبریکیٹڈ کہتے ہیں، اور موضوع کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، اور 100 دفعہ افسوس، کہ ان کفار نے جو ہمارے نبی پر حملہ کیا، ہم اس حملے میں ان کے مددگار ثابت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حدیثیں جھوٹی ہیں، ہم نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، حدیثیں تو ساری کی ساری گھڑی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں صرف قرآن کافی ہے، تو ہم نے کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو جس کو اتنی فکر ہے حدیثوں کے گھڑے جانے کی، وہ جا کے یہودیوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی تم اپنی فکر کرو، بائبل یہ تو کتاب پوری موضوع کی کیٹیگری میں جا رہی ہے، ان سے ہمدردی کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ کیسا ان کا ایک فریم آف مائنڈ ہے کہ سارے کا سارا حملہ، ساری فکر ان کی حدیثوں پر آ پڑتی ہے، اور تلے بیٹھے ہیں کہ اس کو ہم موضوع ثابت کر کے چھوڑیں گے۔ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ بلا ثبوت، بلا دلیل، صرف شک و شبے اور لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، ایکچولی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کا پروپیگنڈے میں یہ مسلمان خود ساتھ دے رہے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو کل ہم نے اسپرنگر کی بات کی تھی نا، جو جرمن مستشرق تھا اسپرنگر، اس کی بات کی تھی، اور اس کا ایک جملہ کوٹ کیا تھا نا میں نے کل آپ لوگوں سے، کہ یہ جو مستشرق تھا جرمن اسپرنگر، یہ کوئی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں تھا، یہ کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں تھا، بلکہ اسپرنگر اور گولڈ زہر یہ دو لوگ تھے جنہوں نے حدیث میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا کیے، خصوصاً جو مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، ان پر ان کی کتابوں کے ایسے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا مسلمانوں نے۔ تو دوست تو تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو اسپرنگر جس نے زہر ابلا ہے اللہ کے رسول کے خلاف یا احادیث کے خلاف، یہ خود بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا، اور اس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے ایک وجود کے لیے، ایک شخصیت کی حالت زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے 500,000 لوگوں کی سیرت کو محفوظ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے جو نہ اس سے پہلے ماضی میں کسی نے کیا اور نہ آئندہ مستقبل میں کوئی کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوست تو تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرے، تو دشمن بھی تعریف کرتے ہیں اس بات کی، کتنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے مسلمانوں نے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جب ہم پورے ڈیٹیل میں واقعات اور حالات پڑھیں گے، جب رحلہ اور وہ دوسرے ہم پڑھیں گے ٹاپک، اس وقت ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالی۔ لیکن چھوٹا سا ہم ذکر کرتے چلے کہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والدین دنیا سے گئے تو ان لوگوں نے 10,000,000 درہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑے۔ تو ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے فادر، ان کے والدین نے اتنی جائیداد ان کے لیے چھوڑی، لیکن انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری کی پوری اپنی جمع پونجی، پورا جو وراثت میں ان کو مال ملا تھا، سب خرچ کر دیا۔ آخر میں یہ حال ہو گیا کہ پاؤں میں پہننے کو چپل بھی نہیں تھی۔ خود امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، بہت پیسے والے تھے، ان کے والد کی طرف سے ان کو وراثت میں بہت کچھ ملا تھا، اور خود انہوں نے اپنا وہ پیسہ کسی کو بزنس کرنے کے لیے دے دیا تھا، تو اس بزنس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ پورا کا پورا سفر میں خرچ کر دیا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مجلس میں نہیں آئے، تو لوگوں نے جا کر پوچھا کہ آج آپ مجلس میں کیوں نہیں آئے حدیث کی محفل میں، تو کہا کہ ایک ہی لباس ہے، اس کو دھو کر دھویا ہوں، وہ سوکھے گا اور پہنوں گا تو آؤں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال ان کا ہو گیا تھا، تو یہ سارا مال کہاں گیا؟ حدیث کے علم کے لیے، جو ملتا وہ کھا لیتے، سوکھی روٹیاں ساتھ میں رکھ لیتے اور اس کو دجلہ کے پانی میں بھگو بھگو کے کھا لیتے تھے کہ کھانا پکانے میں اور کھانا کھانے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ کہا جاتا ہے وہ چیز کھاتے جس میں وقت کم لگتا تھا۔ تصور کریں ذرا کتنی قربانیاں دی، اور یہ مثالیں کوئی نئی نہیں ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کی رسول سے محبت تھی، وہ خوشخبری، وہ دعا تھی جو اللہ کے رسول نے حدیث بیان کرنے والوں کے لیے دی تھی، ان کو وہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ آج کے طالب علم بھی اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے کیا آئے دن ہم اپنے بچوں کو ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے رہتے ہیں تعلیم کی غرض سے، تو کیا ہم ساری جمع پونجی نہیں لگا دیتے ان کے اوپر؟ اگر جو میڈیکل کے یا فائنینس کی ڈگری لینے والے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے تو ان کو کتنی باریکی سے تعلیم حاصل کرنا ہے، ان کو ایک ایک وقت اپنا اس پر لگا دینا ہے، قیمتی وقت ہمیں ان کو اس پر لگانا ہے۔ تو یہ تو آج کی تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو جن کو اللہ کے رسول سے محبت تھی، جو اس دعا کے مصداق بننا چاہتے تھے جس میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی. اللہ سے ملاقات کا شوق تھا ان کو. تو اللہ سے ملاقات کے شوق نے ہی پھر انہیں کیا کیا کہ اس چیز میں ان کو آگے بڑھایا. تو اللہ کے ملاقات کے شوق نے ہی ان کو اس درجے کی قربانی دینے پر اکسایا. یہ اللہ کے رسول سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی. آج جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ علم کے شوق کی وجہ سے وہ کھانے پینے پر دھیان نہیں دیتے. تو یہ تو رسول کی محبت کا جذبہ تھا. علم حدیث کی وہ اہمیت تھی جو آج ہم آئی آئی ٹی، ایم آئی ٹی، ہارورڈ، آکسفورڈ یا کیمبرج کی آج ہم سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتوں کو وہاں داخلے ملتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس زمانے میں یہ مقام اور معیار حدیث کے علم کے لیے حاصل تھا، کہ جو حدیث کا علم حاصل کرتا اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. آپ کو معلوم ہوگا نا وہ ایک مشہور واقعہ کہ ایک صاحب جہاد کے لیے گئے اور ان کو وہاں کئی سال لگ گئے، اور انہوں نے بہت ساری جمع پونجی اپنی بیوی کو دے کر گئے تھے. وہ ساتھ میں ان کے پیچھے بیٹا ہوا. جب وہ واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کہاں لگایا سارا سرمایہ، جو اتنا سارے میں اشرفیاں اور دینار درہم دے کر گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ بہت اچھی جگہ لگائے ہیں، ابھی دیکھیے گا. جب آپ پہلے مسجد نبوی سے درس سن کر آئیے. جب وہ مسجد نبوی گیا، کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور بہت ہی اس کا علم کا جو ہے اس کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے لوگ آ کر اس سے علم سیکھ رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ یہ وہی آپ کا سرمایہ ہے جو آپ میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے، یہ آپ کا بیٹا ہے جس کو میں نے اس کی تعلیم پر یہ خرچ کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کی مائیں بھی کتنی عقل مند ہوا کرتی تھیں، کہ صحیح جگہ اپنا سرمایہ لگاتی تھیں. پھر ایک اور جو چیز تھی صحابہ کرام کے اندر، جو ان کے علم کے شوق کو اور آگے بڑھاتی تھی اور علم کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئی، کہ علم کو چھپانا وہ گناہ تصور کرتے تھے، جس میں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، من سئل عن علم ثم کتمہ الجحم یوم القیامت بالجام من نار. ترمذی کی حدیث ہے، جس کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چھپائے، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اسے پہنائی جائے گی. اسی کا نتیجہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی سکرات کے عالم میں مبتلا ہیں، موت قریب ہے، اس وقت بھی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ کہیں علم چھپانے کا وبال ان پر نہ آ جائے. یہ بات بخاری اور مسلم میں لکھی گئی ہے. حدیث کے علم اسماء الرجال سب سے بیسٹ جو ہے فن مانا جاتا ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس میں 5 سے 6 لاکھ لوگوں کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث کی وجہ سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو محفوظ کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ کیا گیا. تو یہ تو مسلمان کا ایسا کارنامہ ہے کہ جس کے اوپر ہم دنگ رہ جاتے ہیں، سوچ کے دنگ رہ جاتے ہیں. آپ یہ تو چھوڑیں، کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کہ ایک تو آپ کے اقوال تھے، ایک آپ کے افعال تھے، جو آپ کے احکامات تھے اس کو رکھنا ضروری تھا، لیکن لوگوں نے اللہ کے رسول کے لباس پر، آپ کے چہرے پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے جوتوں پر، اس پر بھی کئی کئی کتابیں لکھی، اتنی ریسرچ کی. یہ ان کی اللہ کے رسول سے محبت تھی، حالانکہ ان کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا تھا، نہیں، لیکن لکھا لوگوں نے. آپ کے جوتے کے بارے میں بھی لکھا، جو جوتا آپ پہنتے تھے. صحابہ کرام کو اتنی زیادہ محبت تھی، آپ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے کہ ایک تابعی ہے جن کا نام عبید تاجی ہے، اور وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوں گے نا آپ لوگ، کون تھے یہ انس؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہے یہ. تو یہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مل گیا. بخاری میں یہ واقعہ درج ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو خدمت گزار تھے، جو خادم رسول تھے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کے پاس اللہ کے رسول کا بال رکھا ہوا ہوگا. تو یہ عبید تاجی جو تھے، ان کو وہ بال مل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس کسی بال کا ہونا اس سے سے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ میرے یہاں ہو۔ ایک بال آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا، وہ لوگوں نے کر کے دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کا بال اتنا محبوب ہے کہ اگر میرے پاس صرف یہ ہو تو پوری دنیا کی دولت بھی ہیچ ہے اس کے سامنے، نہیں چاہیے مجھے۔ تو جن لوگوں کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا ہو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کے لیے اللہ کی طرف سے وہ محافظ بنائے گئے، تو سوچنا چاہیے کہ انہی لوگوں نے اس زندگی کی نگہداشت کس طریقے سے کی ہوگی، کتنا اہتمام نہیں کیا ہوگا، کتنا ان کے انہوں نے جو ہے جذبات اور احتیاط سے کام لیا ہوگا۔ جن کو اللہ کے رسول کا ایک بال اتنا پسند ہے، تو ان کے اقوال، ان کے افعال، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی ان کے نزدیک، تصور کریں ذرا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے جو عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں ہے، یہ بہت مشہور بعد میں گزرے ہیں صحابی، بہت دنوں کے بعد یہ ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا قریش کے پاس، اور ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے اس نشے کی خبر انہوں نے اس الفاظ میں دی تھی قریش کو کہ لوگو، خدا کی قسم، مجھے بادشاہوں کے دربار میں بھی جانے کا موقع ملا ہے، قیصر روم، کسرا، نجاشی، سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کی لوگ اتنی عظمت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ قسم خدا کی کہ جب وہ تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک نیچے نہیں گرتا، لیکن ان کے ساتھیوں میں سے کوئی اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا انہیں حکم دیتے ہیں، اس کی تعمیل کی طرف وہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ جب محمد وضو کرتے ہیں تو اس وقت ان کے وضو کے پانی پر آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کر ان کی عظمت کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے، اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی بات میں وہ جھوٹ شامل کر سکتے ہیں؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچنے کے لیے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو میں نہیں بتا سکتا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بتا سکتے، آپ تو ان کے ساتھی تھے، صحابی تھے آپ، تو کہنے لگے، میں نے کبھی آپ کی عزت اور عظمت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا انداز، ان کا کردار۔ اسی طرح سے جو مولانا حالی نے ذکر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ جو صحابہ کرام کی حیرت انگیز صلاحیتیں تھیں جس کی تعمیر اور ترقی ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ اور واقعی میں یہ وہ لگن تھی، یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا جو اللہ کے رسول کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ کیونکہ آپ خود بتائیں، اگر آج حدیثیں نہ ہوتی تو کیا ہم ایک قدم بھی چل سکتے، ایک پیر بھی ہم رکھ سکتے ہیں دین کے معاملے میں؟ ہمیں تو ہر لمحے، ہر وقت احادیث کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، اللہ کے رسول نے اس کو کیسے کیا تھا۔ تو واقعی میں اللہ کے رسول نے سب کے دل میں ایک نئی لگن لگا دی تھی، ایک نیا شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ جگا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کے ایک ایک ایکشن کو محفوظ رکھا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا وہ لوگ اللہ کے رسول کے ہر ایکشن کو محفوظ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں بتایا تھا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان یوں نکل جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آپ نے کہ ایمان یوں نکل جاتا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پیوست کیا تھا پہلے، اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دور دور کیا کہ اس طرح سے نکلتا ہے۔ تو یہ حدیث، اب کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں صحابہ کرام کو بتانے کی کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث وہ زبانی بیان کر سکتے تھے، لیکن جب بھی صحابہ نے یہ حدیث آگے بیان کی تو سیم انگلیوں کا اشارہ اسی طرح کیا جیسا اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ تو ابھی تک حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی تابعی نے اگر کوئی صحابی سے حدیث سنی تو وہ تابعی نے ویسے ہی اشارہ کر کے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ صحابی نے اس طرح سے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسے اشارہ کیا تھا. اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اوتھینٹسٹی ہو سکتی ہے بھلا؟ اتنا احتیاط. اس کے بارے میں ایک شخص ہے, بہت مشہور شخص ہے, گاڈ فری ہگنس, یہ عیسائی ہے. یہ کہتا ہے صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول کے تعلق سے جو جذبات تھے وہ لکھتا ہے, عیسائی اس بات کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں وہ نشہ آپ کے پیروں میں پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے سود ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ عیسائی ہی نہیں بلکہ دنیا کو چاہیے کہ یہ یاد رکھے کہ اس نشے کی نظیر نہ اس کے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد دیکھی جا سکتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کرسچن کہہ رہا ہے. جو نشہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول کے ہر ہر ایکشن اور ہر اقوال کو ایڈاپٹ کرنے کا, یاد رکھنے کا, وہ نشہ نہ اس سے پہلے کسی میں پیدا ہوا اور نہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ حال تھا صحابہ کرام کا حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے, حدیث کو یاد رکھنے کے لیے, کہ اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھا. تو یہ چند باتیں تھیں. یہ ٹاپک پوری طرح ختم تو نہیں ہوا ہے ابھی, تھوڑا سا کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور کل ہم وحی کے بارے میں پڑھیں گے, کیونکہ احادیث کو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے ہمیں وحی کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ وحی کیا ہے. تو آج کا ہم یہ ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا جو بچا ہوا ہے وہ کل کریں گے اور باقی کا وحی کا ہم سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.